الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفر کی 19 تاریخ 1446 ہجری کا برس ہے اور اگست کی 22 تاریخ 2024 ہے. آپ حضرات کے سامنے سورۃ توبہ کی ایک آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر مساجد کا بیان کیا ہے. آیت کریمہ کے اندر پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں تین باتیں بنیادی طور پر ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات کہ مساجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں, وہ لوگ ہوں گے انما, اصل میں پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف نسبت کی ہے مسجدوں کی, انما یعمر مساجد اللہ, یعنی اللہ کی مسجد ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی اس آیت اس نسبت سے کہ اس زمین پر کائنات میں جو بھی مساجد ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہیں, اللہ کی ملکیت ہوتی ہے. ظاہری طور پر انسان اس کا انتظام کرتا ہے لیکن حقیقتاً جب وہ وقف ہو جاتی ہے اللہ کے لیے, جب اس کو مسجد بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے, پورے انسان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس یہاں فرمایا کہ مساجد للہ, انما یعمر مساجد اللہ, کہ اللہ نے مسجدوں کو اپنی طرف نسبت کی. اور پھر دوسری بات ان مساجد کو جو اللہ کی گھر ہیں ان کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں, ان کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, والیوم الآخر, اور قیامت کے دن پر, آخری دن تو قیامت کا دن ہے, اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کا آخرت یا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے, سکھوں کا نہیں ہے, اور بھی بہت سارے اس طرح کے جو دیگر مذاہب کے ہیں ان جلا مذہب. تو مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وہ اقام الصلاح, اور نماز کو قائم کرتے ہیں, اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ چار باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار چیزیں گنوائی ہیں اس آیت کریمہ کے اندر, کہ جن کے جو حقیقی طور پر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں ان میں یہ چار صفات ہیں, ان میں یہ چار باتیں موجود ہونی چاہیے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ. پھر جو لوگ یہ اللہ کی طرف نسبت کی ہوئی جگہوں کو, مساجد کو ان چار صفات کے ساتھ آباد کرے گا, تو پھر تیسری صفت, تیسری جو بات اس میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی وہ حاصل ہوگی, ولم یخش الا اللہ, اور پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. ایک ایمان والا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں وہ ڈرتا ہے, ولم یخش الا اللہ, فعسى, جب یہ کر لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی امید ہے کہ ان کی اس یعنی ان صفات پر اور ان کے اس اعتقاد پر, اس میں دو چیزیں تو ایسی ہیں نا, وہ دل سے اور ایمان سے تعلق رکھتی ہیں, اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان, اور ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان عملاً کرتا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ، تو دونوں سے جب انسان یعنی باطن کو بھی ایمان سے مزین کر لے اور ظاہر کو بھی اسلام سے مزین کر لے، تو پھر ایسا انسان، ایسا بندہ عملاً مسلمان ہوتا ہے، عملاً مومن ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے دل کے اندر کسی اور مخلوق کا یا کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے. فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کو ایسے کہ جو ہدایت یافتہ ہوں گے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا یہی ایمان کی بات کو لے کر، کیا آپ نے فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل، کہ اگر تم ایک کسی انسان کو دیکھو، کسی مرد کو دیکھو، کسی شخص کو دیکھو کہ یعتاد المساجد، کہ وہ مساجد میں آتا جاتا ہے. یہاں لفظ مساجد کہا، مسجد نہیں کہا، چونکہ لازمی نہیں ہے کہ ایک انسان صرف خالی ایک ہی خاص مسجد میں جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر مختلف مساجد میں، یعنی اصل چیز وہ اس کا مساجد میں آنا جانا ہے، اللہ کے گھروں میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو پھر کیا ہے، یعنی ایک کبھی کبھار جانا، ایک وہ آنا جانا کا مطلب کہ پانچ وقت نماز وہاں پڑھتا ہے، پانچ وقت نماز کے لیے وہ مساجد میں آتا ہے. اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له الایمان، کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا ہے. ظاہر ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو وہی اللہ کے گھر میں جائے گا، جو پہلی آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، آباد رکھتے ہیں. آباد کس سے؟ نمازوں سے، زکوٰۃ سے، اور عبادات سے، ذکر و اذکار سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، سیکھنے سکھانے سے، جتنے بھی مساجد کے اندر اچھے اعمال سر انجام دیتے ہیں ان سے وہ مساجد کو آباد رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم دیکھو تو پھر ایسے یہی آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ. اور پھر اسی طرح دوسری ایک آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو ظالم قرار دیا ہے جو مسجد کی بے آبادی میں اور مسجد میں کسی کو آنے سے جو منع کرے، اپنے عمل سے یا اپنے طریقے سے یا کسی بھی انداز سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص کو ظالم گردانا ہے، کہ وہ ظالم ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہاں جا کر اللہ کا نام لے، اللہ کا نام بلند کرے، اللہ کا ذکر کرے. مساجد میں تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، بازار میں جا کر لوگوں کو کہا کہ تم کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد نبوی کے اندر تقسیم ہو رہی ہے. اور جب لوگ یہ بات سنی لوگوں نے تو مسجد میں آئے اور آ کر دیکھا، ظاہری طور پر ظاہر ہے کہ میراث کا مطلب کہ لوگ مال سمجھے ہوں گے، تو دیکھا کہ وہاں کچھ مال وغیرہ تھا نہیں، تو لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہاں تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا جو آپ نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہاں ہم نے دیکھا کیا، وہاں کچھ لوگ تھے، وہاں افراد تھے. انہوں نے کہا ہاں، کیا کر رہے تھے؟ کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ نبی وہ کوئی مال، درم، دراہم اور یا دینار، دولت، یہ اس کی میراث نہیں ہوتی ہے، تو وہ تو تقسیم ہونے سے رہی، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی میراث تو یہی ہے، دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، دین کے احکامات ہیں، تو وہی لوگ کر رہے ہیں، تو وہی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیونکہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. تو کیا مطلب کہ مسجد کو ان عبادات سے مزین کرنا اور آباد رکھنا. تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور وہ کوشش میں لگا رہے شخص کہ کسی طرح جب مسجد جو بے آباد ہو جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ شخص ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں اللہ کے نام اللہ کی عبادت لینے سے یہ منع کر رہا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائف, ایسے لوگوں کے لیے تو چاہیے تھا کہ وہ ڈرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے. جب بھی داخل ہوں مسجد میں اللہ کے گھر میں تو خوف ان کے پر طاری ہونے چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر آتے تو ان کا رنگ بدل جاتا اور رنگ متغیر ہو جاتا اور وہ کہتے اپنے آپ کو کہ میں اب اس شہنشاہ بادشاہوں کے بادشاہ ملک الملوک کے دربار میں میں حاضر ہو رہا ہوں, اور کس طرح حاضری ہوگی, کس طرح اس کا سامنا کروں گا. تو ان کا رنگ متغیر ہو جائے, حالت ان کی بدل جاتی. تو یہی ایک مسلمان کی شان ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر میں مساجد میں بیوت اللہ میں حاضری کے لیے آئے تو اس کی کیفیت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے, اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے. جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا تو پھر مسجد میں اللہ کے گھروں میں مساجد میں تمام ہر قسم کے منکرات سے اپنے آپ کو بچائے گا, باز رکھے گا. گناہوں تو دور کی بات, نافرمانیاں تو دور کی بات, اور اللہ کے حکموں کی عدولی تو دور کی بات. وہاں تو یہ کوشش کرے کہ انسان مسجد کے جتنے بھی آداب ہیں, مسجد کے جتنے بھی سنتیں ہیں, اس کی جو رعایت وہ انسان بجا لے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے مسجد کے فضائل میں سے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اچھے انداز سے وضو کرتا ہے, طہارت حاصل کرتا ہے, اور طہارت حاصل کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہر ہر قدم پر اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے ہر ہر قدم پر اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. گناہ الگ سے معاف ہو رہے ہیں اور درجات الگ سے بلند ہو رہے ہیں. بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا بڑا, مسجد نبوی کے سے تھوڑا دور ان کی رہائشیں تھیں. ان کو پتہ چلا کہ کچھ جگہیں کچھ مکانات مسجد نبوی کے قریب خالی ہو گئے ہیں, تو ان کا ارادہ ہوا کہ وہاں وہ منتقل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ وہیں رہیں, آپ کا ایک جو خطوہ یعنی ایک قدم جو مسجد کی طرف اللہ کے گھر کی طرف اٹھتا ہے وہ باعث اجر اور ثواب ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. تو انہوں نے اپنے اس ارادہ کو موقف کر دیا, بدل دیا. وہ دور سے آتے, جتنا دور سے انسان آئے تو اتنا ہی زیادہ اس کو قدم اٹھانے پڑیں گے, زیادہ چلنا پڑے گا, اور اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب حاصل ہوگا. ایک صاحب, ان کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے سواری لے لو, گھوڑا ہے, گدا ہے, اونٹ ہے, جو بھی اس زمانے کی, ان کو کسی نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں پیدل چل کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے, اس پر میں عمل کروں. تو وہ پیدل چل کر آتے تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم, وہ مؤذنوں میں تھے, نبینا تھے وہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر دریافت کیا, اے اللہ کے رسول, میں نبینا ہوں, اندھا ہوں, نظر نہیں آتا ہے, آنکھیں میری کام نہیں کرتی ہیں, اور راستہ بھی ایسا ہے کہ راستے میں جاڑیاں ہیں, درندے ہیں, موزی جانور آتے ہیں, اور پھر اظہارے کے اس زمانے میں کوئی روشنیاں کا بندوبست بھی نہیں تھا کہ بھائی چلو سٹریٹ لائٹ ہے تو کوئی ایسا جو روشنی میں کوئی درندہ نہ آئے. ابھی تو ہمارے اس زمانے میں اتنی روشنی ہوتی ہے راتوں کو بھی, لیکن پھر بھی یہ فاکس اور بھیڑیے پتہ نہیں کیا کیا باہر آپ کو گھومتے پھرتے بھاگتے نظر آتے ہیں جب آپ روڈوں سڑکوں پہ جائیں تو. لیکن وہ ایسی حالت میں کہ نبینا ہیں, اکیلے ہیں, بوڑھے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ کیا میں مسجد میں نہ آؤں, نماز اپنی گھر میں ہی پڑھ لیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. ان کو بھی ایک نبی نہ, حالانکہ ان کو آپ معذور قرار دے سکتے تھے کبھی تمہارے پاس ایک عذر ہے کہ تم بوڑھے ہو اور یا تم نبینا ہو یا راستہ جو ہے وہ ہموار نہیں ہے اور راستہ محفوظ نہیں ہے, مضی جانور ہیں, تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا اہم ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو بغیر شرعی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ بتانے سے پہلے حدیث ایک دوسری حدیث بتاتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں, تم اس کو پاک صاف رکھا کرو. تو ایک صاحب, ایک دیہاتی, وہ آئے آ کر مسجد کے اندر, انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے, روکنے کے لیے دوڑے لپکے کہ بھی اس کو روکیں کہ جب مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے. تو آپ نے اس کو منع, صحابہ کرام کو منع کیا کہ نہیں مت روکو. پھر اس کی تشریح میں, حدیث کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منع کیا ہے کہ اگر اس کو منع کرتے تو وہ بھاگتا, جتنا زیادہ چلتا پھرتا تو وہ زیادہ مسجد جو ہے آلودہ ہو جاتی, ناپاک ہو جاتی. تو آپ نے, اور دوسرا اگر وہ اس کو منع کرتے تو میخانہ اگر یکدم اس کو روکتے پیشاب کرنے سے, منع کرتے تو اس کا طبعی طور پر وہ اس پر اثر ہو سکتا تھا. آپ نے اس نبی ہونے کے ناطے آپ نے اس سے بھی اس کو نہیں روکا. اور پھر اس طرح آ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے, رحمت العالمین, آپ نے سختی نہیں کی, اس کو کوئی زود و کوب نہیں کیا صحابہ کا, بلکہ صحابہ کرام کو منع کیا جو لپکے تھے اس کو روکنے کے لیے کہ بھی اللہ کے گھر میں. آپ نے اس کو بلایا, بلا کر کہا کہ یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں, اس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے, اس میں اس طرح کی گندگی نہیں پھیلاتے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم اور اچھے انداز سے نصیحت کرنے والا کسی کو نہیں پایا. اگر منکر, اگر غلط بات, کوئی ایسی چیز انسان دیکھے تو اس کو بھی ایک اچھے انداز سے, مثبت انداز سے اگر کسی کو انسان بتائے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے. اس کا ضابطہ جو ہے ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے, اس کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے, ہمیشہ, چاہے وہ اس کی ضرورت ہمیں مسجد کے اندر پیش آئے, چاہے وہ مسجد سے باہر ہمیں پیش آئے. وہ ضابطہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی, سورۃ طہٰ کے اندر آتا ہے, جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا, تو اللہ نے کچھ ان کو ہدایت دی. اب جاتے ہیں نا, جماعت جاتی ہے, تبلیغ جاتی ہے, جاتے ہیں تو باہر ان کے ہوتے ہیں افراد, ان میں ایک رہبر ہوتا ہے, رہنمائی کرنے والا, کبھی کس کہاں جانا ہے, کس کو ملنا ہے, اور ایک متکلم ہوتا ہے کہ بھئی ایک کس نے بات کرنی ہے, اور ان میں سے ایک ساتھ ہوتا ہے اس کو ذکر اسکار کرے گا. تو تین جماعتیں پوری, وہ دو سے تو پوری جماعت نہیں بنتی, تین سے بنتی ہے, تو وہ تین جماعت بن جاتی. تو اس طرح ان کو ہدایت دی جاتی, تم نے کرنا کیا ہے, دائیں طرف سے جانا ہے, آنکھیں نیچے رکھنی ہیں, جانک تانک نہیں کرنی ہے, اور اگر کوئی غلط چیز نظر آ گئی تو استغفار کرنا ہے. تو اس طرح مختلف ہدایات, یہ وہی ان کو جو ہدایت دی جاتی ہے تو جماعت والوں کو وہی طرز وہاں سے قرآن مجید سے ہی طرز عمل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی کچھ ہدایت دی تو ان میں سے ان کو دی, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. کیا فرمایا؟ یہ سب کو جو ہے ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا, دونوں تو دو تھے تو قرآن جی کا یہ جو لفظ سیگا فقولا لہ قولا لینا, کہ تم ان کو نرمی کے ساتھ, تم دونوں اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کو جب بھی ان سے جا کے بات کریں تو نرمی سے بات کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کیوں نرمی سے بات کرنا. فقولا لہ قول الذین لعلہ یتذکر او یخشا, دو وجہ بیان فرمائی کہ شاید وہ جان لے, شاید وہ پہچان لے اللہ سبحانہ و تعالی کو تمہارے اس نرمی سے بات کرنے سے اس کا دل پگھل جائے, وہ بات لینے والا بن جائے اور شاید وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈر بھی جائے. یتذکر و یخشا, یہ جو دو باتیں. پھر اس میں جو تشریح بیان فرمائی اس کی آیت کریمہ کی وہ یہ کہ جب ہم کسی کو کوئی بات یا نصیحت کوئی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی ہے, ہمارا بیٹا ہے یا کوئی اولاد ہے یا کوئی دوسرا ہے, شاگرد ہے یا عام کوئی ہے, تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو بات کہنے والا ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑے نصیحت کرنے والے نہیں ہیں اور ان سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہیں, کیونکہ پیغمبر سے بڑا تو کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا نا. تو جب پیغمبر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نرمی سے بات کرو, تو پھر ہمیں کس طرح اجازت ہو سکتی ہے کہ ہم سختی سے بات کریں, سختی سے دعوت دیں, سختی کے ساتھ تبلیغ کریں. اور پھر ساتھ دوسرا پہلو کہ یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے, جو ہمارا مخالف ہے اس کو, اس آیت کا جو دوسرا پہلو ہے فقولا لہ قول اللہ لعلہ یتذکر او یخشا, کہ دوسرا جو پہلو ہے وہ فرعون کا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کوئی بات کر رہے ہیں, کوئی ریمائنڈ کر رہے ہیں یا اس کو واعظ نصیحت کر رہے ہیں یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ فرعون سے زیادہ تو سرکش نہیں ہو سکتا نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری اولاد, شاگرد, مسلمان, غیر مسلم کوئی بھی ہے, جب ہم اس کو کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں کسی بھی کانٹیکسٹ میں, کسی بھی پرائے میں بات کر رہے ہیں, تو وہ فرعون سے زیادہ بڑا کافر تو نہیں ہو سکتا, خاص کر جب ہم مسلمان سے بات کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہی ہے نا. تو جب فرعون کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ بات کو سمجھ لے, بات کو مان لے, اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کسی کو واعظ و نصیحت کریں, جب اصلاح کریں بات, تو یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھے. اچھا وہ بات وہ بتا رہا تھا مسجد سے, چونکہ موضوع جو ہے مسجد کا ہے, تو وہ صاحب نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کو زود و کوب نہیں کرنا ہے بلکہ کچھ برا بلا بھی نہیں کہنا ہے, تو وجوہات آپ نے بتائی. تو بہرحال صحابہ کرام سے بعد میں جو ہے پانی منگوایا اور کہا کہ پانی جہاں انڈیل دو, اور وہ صاف مسجد مسجد نبی کو پاک صاف کر دیا. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, ایک بندہ آ کر باہر سے مسجد کو ناپاک کر رہا ہے, پیشاب سے آپ نے اس پر سختی نہیں کی ہے, لیکن دوسری طرف جو میں پہلے بتانے والا تھا کہ وہ حضرات جو مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے ہیں پانچ وقت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیکھو کتنی شفقت کا مظاہرہ کیا, رحمت کا مظاہرہ کیا, نرمی کا مظاہرہ کیا, سختی نہیں کی, لیکن دوسرا پہلو کہ جو حضرات جن پر کوئی شرعی عذر نہیں ہے وہ مسجد میں آ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں ایسے لوگوں کے گھروں میں, ایسے لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں, پیچھے مسجد میں کسی کو امام مقرر کر کے تاکہ وہ نماز پڑھائے, اور جو نماز کے وقت میں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں آ رہے جماعت کے لیے, جماعت کے لیے مسجد میں. تو یہی ظاہر ہے کہ مسجد کو مسجد کہ یہاں اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد بولتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، دیگر عبادت کی جاتی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اگر فرض نماز کے لیے آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز اگر کوئی ایک مسجد گھر کے اندر پڑھتا ہے یا ویسے بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 25 سے 27 گنا ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے، 25 سے 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ جو اللہ کے گھر ہیں، بیوت بیت کی جمع ہے گھر، یعنی مساجد اللہ کے گھر جس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے اذان کے ذریعے یا دیگر، تو ان کو دنیا کے امور، دنیا کے کام، اللہ کے نام بلند کرنا یا مساجد میں نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ان کو یہ چیزیں منع نہیں کرتی ہیں، منع نہیں، روکتی نہیں ہیں۔ ان کے دل اللہ کے خوف سے تڑپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں جب آئیں تو ہمارے دل کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو، اور کوئی بھی ایسی ہمیں حرکت نہیں کرنی چاہیے جو کسی کے لیے، سب سے پہلے تو اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کرے، اور دوسرا مسجد کے اندر کوئی مسجد کسی مسلمان کے لیے اذیٰ رسانی یا تکلیف کا باعث بنے۔ وہ اذیٰ رسانی کیسے؟ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی غلط حرکت ہو گئی تو اس کو طریقے سے بتائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ہمارے جو ہے نیچے والنٹیئر ہوتے ہیں، مجھے جو ہے 2-3 مرتبہ کہا کہ مولانا صاحب، وہ بعض جو ہے کئی مرتبہ جو صاحب بھی آتے ہیں وہ نوجوان، اور جو وہاں والنٹیئر ہیں ان کو کوئی پیسہ تو نہیں ملتا نہیں ہے انتظامیہ والے، لیکن ان کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کچھ ہفتے پہلے، جمعہ پہلے، وہ حالانکہ مسجد میں کچھ انتظامی طور پر کوئی ایسی جگہ بھی تو ہونی چاہیے نا بائی لا کہ جس میں ایمرجنسی نکلنے کے لیے ایگزٹ بھی ہونی چاہیے، تو وہی ان کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ بھی اللہ کے بندو کہ تم جہاں راستے میں نماز نہیں پڑھو کیونکہ یہ ایگزٹ کی ضرورت ہے، ایمرجنسی۔ لیکن آگے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو برا بلا کہا ہے، ویربلی ابیوز کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ عجیب، ان کے باپ کی عمر کے وہ شخص، لیکن ان کو یہ کر رہے ہیں۔ ابھی اللہ کے بندو، وہ تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے کر رہے ہیں، کون سی تنخواہ لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں؟ اگر تنخواہ بھی لے رہے ہو مثال کے طور پر، تو پھر بھی تو ایسی ان کے ساتھ جو ہے پیش تو نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال مسجد میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر انتظار میں رہتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا ہے، کوئی ایسی بات جو شریعت کے منافی ہو وہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا وہاں مسجد میں بیٹھنا بھائی، نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی ویڈیو کوئی تصویر نہیں بنانی ہے تو آپ دیکھ لیا کریں، کوئی بھی جگہ جب اس کی رعایت رکھ لیا کریں۔ تو بہرحال کیا بول رہا تھا میں، ہاں مسجد کے اندر، ہاں ایک مسجد کے اندر ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کر کوئی لغو بات نہیں کرتا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا وہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، وہ اس کا بیٹھنا بھی نماز کا جتنا ثواب ملتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی چھوٹے بچے آتے ہیں، اتنے چھوٹے بچے جو ممیز نہیں ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں ہے، آپ اس کو بولے کہ یہاں بیٹھنا ہے یا وہاں نہیں بیٹھنا ہے، تو ایسے بچوں کو بھی مسجد میں نہیں لانا چاہیے، جن کو پتہ نہ ہو کبھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہاں جن کو بہت سمجھ میں، وجہ یہ ہے کہ پھر آگے پیچھے بھاگتے ہیں، دوسروں کا خشوع اور خضوع خراب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے واقعہ پیش ہے تو آپ اس کو طریقے سے بتا دیں بجائے اس کے لڑائی جھگڑے کرنے کے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مساجد کے تمام جملہ آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.